بسم اللہ اولہ و آخرہ، سورہ مومنون، انشاءاللہ تیسرے رکوع کا ہم آغاز کریں گے، آیت نمبر 33. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے. فرمایا ان کی دعوت تھی کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. اس سلسلے میں اب قوم کے سرداروں کا انکار کا ذکر آ رہا ہے. وقال الملأ من قومه، اور کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے، الذین کفروا وکذبوا بلقاء الاخرہ، وہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو، واترفناہم فی الحیات الدنیا، اور ہم نے عیش اور آرام دیا تھا انہیں دنیا کی زندگی کا. چنانچہ جو ہے ان کے انکار کا ذکر آ رہا ہے، اور اسباب انکار جو ہیں وہ دو بیان ہو رہے ہیں، بلکہ تین آ رہے ہیں، جس وجہ سے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی رسالت سے انکار کیا. پہلی وجہ آ رہی ہے، وہ سردار کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے ہود علیہ السلام مگر تمہاری طرح کے ایک انسان، یاکل مما تاکلون من، اور جو کھاتا ہے اس میں سے جو تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور پیتا ہے اس میں سے جس میں سے تم پیتے ہو، ولئن اطعتم بشرا مثلکم، اور اگر تم نے اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت کی، انکم اذا لخاسرون، تو یقیناً تم تو پھر بڑے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو ایک تو یہ اعتراض تھا. تو ان کا دوسرا اعتراض، ایعدکم انکم اذا متم، کیا یہ ہود علیہ السلام تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے، وکنتم ترابا وعظاما، اور تم ہو جاؤ گے مٹی مٹی اور ہڈی ہڈی، انکم مخرجون، تو کیا تم دوبارہ نکالے جاؤ گے، ہی ہاتا لما توعدون، ان ہونا ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو یہ بہت ہی انہیں اس پر یقین ہی نہیں تھا ایسا ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک کافر ایک انسانی ہڈی لے کر آ گیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ زندہ ہوگا؟ تو انہیں اتنا تعجب ہوتا تھا، کیسے ممکن ہے کہ یہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہو جائے، یہ ہڈی زندہ ہو جائے، ہم ہڈی ہو جائیں گے، مٹی میں رل مل جائیں گے، پھر کیسے ممکن ہے کہ زندہ ہو جائیں؟ تو یہ دوسرا اعتراض تھا جس کی وجہ سے وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے حضرت ہود علیہ السلام. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، اور نہیں مگر یہ ہماری دنیا ہی کی زندگی بس ہے، نموت و نحیا، ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جانے والے. یہ ان کا عقیدہ تھا، کہ یہ تو عجیب انہونی بات بیان کریں. اسی طرح تیسرا اعتراض تھا انہیں، ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، وہ کہنے لگے یہ ہود علیہ السلام نہیں ہے مگر ایک آدمی جنہوں نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر، معاذ اللہ، وما نحن لہ بمؤمنین، اور نہیں ہم اس کو ماننے والے. آگے پھر حضرت ہود علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے، قال رب انصرنی بما کذبون، انہوں نے فرمایا میرے رب میری مدد فرما اس پر جو وہ مجھے جھٹلاتے ہیں. جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ان کی دعا کا، قال اما قلیل لا یصبحن نادمین، فرمایا تھوڑے ہی عرصے میں وہ ہو جائیں گے نادم اپنے کیے پر، فاخذتهم الصیحۃ بالحق، اور آ پکڑا انہیں بڑی بھیانک آواز نے بالکل حق کے ساتھ، فجعلناہم غصہ، اور کر دیا انہیں خس و خاشاک، فبعدا للقوم الظالمین، پس دوری اور رحمت سے ظالم لوگوں کی. آگے اللہ تعالیٰ کی سنت کا بیان ہے، ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، اور پھر ہم نے پیدا کر دیا ان کے بعد جو ہے وہ دوسرے لوگ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، قوم لوط علیہ السلام ہیں، اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی قوم ہے، اہل مدین ہیں، یہ سب جو ہے ان کے بعد کے آنے والے. تو عذاب کا آگے بیان ہو رہا ہے، ایک وقت مقرر ہوتا ہے، قومیں اپنی سرکشی میں اور گمراہی میں اور کفر میں آگے بڑھتی رہتی ہیں، اور پھر نبی کو جھٹلاتی ہیں اور اللہ کی تعلیمات کا انکار کرتی ہیں، اور پھر یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی کچھ نہیں ہو رہا تو نہ آئندہ کچھ ہوگا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ان کے عذاب کا وقت مقرر ہوتا ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو ان کی گرفت کر لی جاتی ہے. تو فرمایا ما تسبقو من امت اجلہا، نہیں بڑھ سکتی کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے، وما یستاخرون، اور نہ ہی وہ لوگ پیچھے رہ سکتے ہیں، جو وقت مقرر ہے اللہ کی طرف سے اس پر وہ عذاب انہیں دھر لے گا. آگے بدنصیب قوموں کا حال بیان ہو رہا ہے، ثم ارسلنا رسولنا تترا، اور پھر ہم نے بھیجے اپنے کئی رسول پے در پے, ایک کے بعد دوسرا, اس کے بعد دوسرے. کلما جاء امت رسولہ, کلما جاء امت رسولہ, اور جب کبھی آتا تھا کسی امت کے پاس اس کا رسول, کذبوہ, تو وہ جھٹلا دیتے تھے اسے. فاتبعنا بعضہم بعضا, اور پھر ہم نے پیچھے جرا ان میں سے بعض کو بعض کے. وجعلناہم احادیث, اور ہم نے بنا دیا ان کو کہانیاں. فبعدا للقوم لا یؤمنون, بس دوری اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے. تو ایک ہی آپ دیکھ رہے ہیں سنت اللہ کی اپنی جگہ پر برقرار ہے, جو لوگ ایمان نہیں لاتے کتنی بڑی قومیں کیوں نہ ہوں, کتنے ہی بڑے ٹیکنالوجی والے کیوں نہ ہوں, وہ سب اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں, آخرت میں بھی رسوا ہونے والے. آگے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون, اور پھر ہم نے بھیجے موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی ہارون علیہ السلام. بے آیاتنا و سلطان مبین, یعنی اپنی طرف سے معجزے دے کر اور واضح دلیل دے کر. یہ معجزے موسیٰ علیہ السلام کے پہلے گزر چکے, ید بیضہ اور وہ جو عصا تھا وہ سانپ بن جاتا تھا, اور واضح دلائل بھی تھے تورات کی صورت میں اور واضح تعلیمات کی صورت میں. آگے آل فرعون کا گھمنڈ آ رہا ہے. الا فرعون و ملائہ فاستکبروا, فرعون اور اس کے دربیاریوں کی طرف, لیکن انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما عالین, اور وہ ہو گئے سرکش لوگ. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا, اب انہیں بھی اعتراض تھا, ان کے اعتراضات کا ذکر آ رہا ہے. وہ کہنے لگے ہم کیا ایمان لائے دو اپنے جیسے انسانوں پر. تو سب کو آپ دیکھیں نافرمان قومیں, اور یہ مستقل ایک کمزوری رہی ہے انسان کی کہ نبوت اور بشریت کو ایک ساتھ قبول نہیں کرتے. جن لوگوں نے انبیاء کو اپنے سامنے چلتے پھرتے, کھاتے پیتے, بازاروں میں جاتے اور بیوی بچوں کے ساتھ دیکھا, انہوں نے کہا یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں, یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. اور ہم لوگوں نے جنہوں نے انبیاء کو اس طرح اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, تو ہم ان کی بشریت کا انکار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ تو نبی تھے, انسان تھوڑی تھے. اصل میں یہ بات بالکل سیدھی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے انبیاء اور رسول منتخب کیے, وہ انسان ہی تھے. بس فرق یہ تھا ان پر اللہ کی تعلیمات آتی تھی, وہی آتی تھی, اور وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے تھے ہر وقت. تو ہر قوم آ کر یہی اعتراض کر رہی ہے, اور آل فرعون نے بھی یہی اعتراض کیا کہ ہم اپنے جیسے دو انسانوں کو اللہ کا رسول مان لیں. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ, جبکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے, یہ بنی اسرائیل, اور یہ ہیں ہی بنی اسرائیلی, اور اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نبی ہیں تو ہم انہیں کیسے کیوں مانیں. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے. فَكَذَّبُوهُمَا, تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو. فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ, اب وہ ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, اب بے شک ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں, لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. اسی طرح آگے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے, چوتھے رسول یہاں پر. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً, اور ہم نے بنا دیا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ کو نشانی. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبِّهِمَا, اور ہم نے پناہ دی انہیں ایک دور کی اونچے مقام پر. اکثر لوگوں نے مراد مصر لی ہے. ہیروڈس رومی جو ہے ایک بادشاہ تھا, جس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بطور رسول جو ہے فلسطین میں تھے, اور اس سے نجومیوں نے جو ہے وہ کچھ کہا کہ بھئی یہ تمہارے لیے خطرہ ہو جائیں گے تمہاری بادشاہت کے لیے, تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا. تو اس موقع پر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ پھر تشریف لے گئے ہجرت فرما کر مصر. ذات قراروں و معین, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے آپ کو پناہ دی اس اونچے مقام مصر میں, اور پھر جو ہے بنایا اس مقام کو آپ کے لیے آرام کے لائق, اور وہ نہایت پانی یعنی پانی والی جگہ, زرخیز جگہ تھی. آگے پھر جو ہے رزق کے حلال جو ہے اس کی اہمیت بیان ہو رہی ہے. فرمایا اور رسولوں کو ہدایت دی جا رہی ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, اے رسولوں کھاؤ پاکیزہ چیزیں. وعملوا صالحا, ایک ترجمہ ہے اور عمل کرو نیک, ایک ترجمہ ہے تاکہ عمل کرو نیک. تو حلال کھائیں گے تو نیکی کی توفیق ہوگی, حرام کھا کر نیکی کرنا پھر توفیق نہیں ہوتی. حرام خود بھی کھا رہے ہیں بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں, تو پھر کسی خیر کی توقع رکھنا پھر عبث ہے. تو یہاں شرط آ رہی ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ, حلال کھاؤ, تو پھر نتیجہ پھر نیک اعمال ہوگا. انی بما تعملون علیم, اور بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے خوب واقف ہوں. ان سارے دلائل کا جو ہے اب نتیجہ بیان ہو رہا ہے اور خلاصہ گویا حاصل کیا ہو گیا اتنے انبیاء کی جو یہاں پر ذکر آیا. تو فرمایا وَإِنَّا هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتًا وَاحِدًا, اور یقیناً یہ جتنے بھی توحید پر گامزن لوگ ہیں یہ جو تمہاری امت ہے یہ ایک ہی امت ہے, یہ سب ایک ہی رب کو ماننے والے ہیں, توحید پر کاربند ہیں. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِي, اور میں ہی تم سب کا رب ہوں بس میری نافرمانی سے بچو. آگے شرک کہاں سے پھر آ گیا جب سب ایک ہی تھے, تو جب سب انبیاء موحد تھے ایک ہی اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے تو پھر قوموں نے شرک کیوں کیا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُورًا, اور پس اختلاف کر لیا انہوں نے اپنے کام میں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کر. حِزْبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ, ہر گروہ انہی باتوں میں جو ہے وہ رہا جو اس کے پاس تھے, یعنی دین کے حصے بکھرے کر لیے, اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے, ایک ایک ٹکڑا لے کر بس اسی کو کل بنا لیا. تو فرمایا فَذَرْهُمْ, پس چھوڑ دیجئے انہیں, فی غَمْرَتِهِمْ حَتْوَاہِينَ, ان کی اس مدہوشی میں جو ہے کچھ مدت کے لیے, پھر اللہ تعالیٰ تو گرفت فرمانے ہی والے. اور اس جو اللہ نے مہلت دی ہوتی ہے کافروں کو نافرمانوں کو, اس کی حکمت بیان ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نہیں بھیج رہا, یہ تو کھلے عام اللہ کی رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں, اللہ کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے. ایا سبون انما نمدہم بھی, کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ جو ہم ان کی گویا مدد کر رہے ہیں, میں مال ہوں و بنین, مال اور بیٹوں کے ذریعے, نسار الحم فر خیرات, اور وہ جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیاں دینے میں, بلا یشعرون, نہیں بلکہ وہ سمجھتے نہیں. اور گویا کہا جا رہا ہے کہ یہ مال اور بیٹے یہی ان کے لیے ذریعہ ہے, امتحان بھی ہو جائیں گے اور عذاب بھی ہو جائیں گے, جیسے ہم پہلے بھی پڑھائے. آگے جو ہے یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو وہ برائی میں جلد بازی کرتے ہیں, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں جلد بازی ہونی چاہیے, اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں جو آگے بڑھتے ہیں اور ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہیں, ایسے لوگوں کی صفات جو ہے آگے بیان ہو رہی ہیں, چھ صفات آ رہی ہیں, اور یہ بندہ مومن کی باطنی صفات ہیں, اللہ تعالی ہمیں بھی پیدا فرمائے. تو نمبر ایک فرمائے ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون, بے شک وہ لوگ جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب کے یعنی عذاب سے اور خشیت میں اختیار کرتے ہیں اس کی, تو یعنی اللہ کے عذاب سے اس کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا, یہ پہلی صفت. نمبر دو والذین هم بآیات ربهم یؤمنون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. اور نمبر تین والذین هم بربهم لا یشرکون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اور نمبر چار والذین یؤتون ما آتوا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, اللہ کو راضی کرنے خوش کرنے کے لیے جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہوتا ہے. اور نمبر پانچ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے بھی رہتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ مومن نیکیاں کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کی یا نہیں, اور منافق گناہ پر گناہ کرتا ہے, اللہ سے بڑی بڑی امیدیں مانتا ہے کہ بس یہاں تو آگ بند ہونے کی دیر ہے اور فرشتے تو میرے استقبال کے لیے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے, اور بس وہاں پہنچتے ہی جنت کی اعلیٰ نعمتیں ہوں گی, حالانکہ کام یہاں سارے گناہوں کے کر رہا ہے. تو اس لیے آدمی کو نیکیاں کر کے بھی ڈرتے رہنا چاہیے, پتہ نہیں اللہ قبول کرے نہیں کرے. بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی بابا جی کی, اور تھا یہ کہ بابا جی کو مٹھائی کا شوق تھا, لیکن حالات کافی جو ہے کمزور تھے, پیسے تھے نہیں, تو ایک دفعہ ایک شخص نے انہیں چند ٹکے دیے. اب بڑے خوش ہوئے اور حلوائی کے پاس فوراً پہنچ گئے اور اس کے ہاتھ پر رکھ کے کہا کہ یہ مٹھائی دو مجھے. تو اس حلوائی نے کہا کہ بابا جی یہ کھوٹے سکے ہیں. اب بابا جی نے رونا شروع کر دیا, تو حلوائی نے کہا بابا جی روئے نہیں, میں آپ کو ویسے ہی مٹھائی دیتا ہوں, رونے کی کیا ضرورت ہے, مٹھائی لے لیں آپ. تو بابا جی نے کہا کہ میں مٹھائی پر نہیں رو رہا, میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میں جو نیکیاں بڑی بڑی اپنے پاس رکھ کر سمجھتا ہوں کہ اس کا پتہ نہیں کیا اجر ملے گا, تو ڈر یہ ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ کہہ دے کہ یہ ساری کھوٹی ہیں, تو ہمیں کیا پتہ ہم کس نیت ارادے سے کس خلوص سے کیا نیکی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول بھی کر رہا ہے یا نہیں. تو ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے, ہماری نیکیاں اس قابل بھی ہیں, جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہا اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں ذہن بھٹکتا رہتا ہے, کبھی آفس میں, کبھی دکان پہ, کبھی ادھر, اور یاد کب آتا ہے کہ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں, جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوتا ہے, نماز ختم ہوتی ہے, پھر خیال آتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے. تو یہ تو ہماری عبادات کی کیفیت ہے. تو اللہ قبول کر لے تو بڑی بات. تو یہاں مومن کی باطنی کیفیت یہ بیان ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے یا نہیں. انہم الی ربہم راجعون, اور بے شک وہ اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات, یہی لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں. اور نمبر 6, وہم لہا سابقون, اور وہ ان نیکیوں میں مسابقت کرتے ہیں. دیکھیں کمپٹیشن تو انسان کے اندر ہے ہی, لیکن یہ کمپٹیشن کس میں ہونا چاہیے؟ پیسہ کمانے میں نہیں, گاڑیاں خریدنے میں نہیں, بڑا گھر بنانے میں نہیں, بلکہ یہ کمپٹیشن ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے میں, کہ ہم ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں کہ بھئی یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا, یہ اللہ کی اتنی فرما برداری کرتا ہے میں اس سے زیادہ کروں گا, اسے اللہ نے اتنا مال دیا ہے لگاتا ہے میں اس سے زیادہ خرچ کروں گا اللہ کی راہ. تو اللہ ہمیں یہ شوق عطا فرمائے. تو یہاں مومن کی باطنی صفات, نمبر 1, رب کی ناراضگی سے خوفزدہ رہنا, نمبر 2, اللہ کی آیات پر ایمان لانا, نمبر 3, شرک سے اجتناب کرنا, نمبر 4, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, نمبر 5, نیکیوں میں تیزی دکھانا, اور نمبر 6, نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا, سبقت کرنا. آگے جو ہے نامہ اعمال کا ذکر, وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, اور ہم نہیں تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ, اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولتی ہے حق کے ساتھ, بولنے والی کتاب ہے. تو ایک زمانے میں تو بڑی حیرت لوگوں کو ہوتی تھی کہ کتاب اور بولے, آج تو کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے, یہ کمپیوٹر بھی ایک کتاب ہے اور ڈی وی ڈی بھی ایک کتاب ہے اور سی ڈی بھی ایک کتاب ہے, کیسے بولتی ہے وہ, کئی گھنٹوں کا ڈیٹا آ جاتا ہے. تو اسی طرح یہ نامہ اعمال ہوگا, آڈیو ویڈیو فلم چلا دی جائے گی کہ یہ کرتے رہو ساری زندگی. تو فرمایا وہم لا یظلمون, ان پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا. تو بات یہ سمجھائی جا رہی ہے جیسی صلاحیتیں دنیا میں لگ رہی ہیں کم از کم اتنی تو لگا لیں آخرت کے لیے, تو آدھا آدھا تو ہو جائے, ورنہ جو واقعی ایمان والے ہیں وہ تو زیادہ صلاحیتیں, زیادہ وقت, زیادہ مال وہ آخرت کے لیے لگاتے, لیکن کم سے کم ہم برابر تو آ جائیں, جتنا دنیا کے لیے اتنا ہی آخرت کے لیے کر لیں. ورنہ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جتنا دنیا میں رہنا اتنا یہاں پر لگاؤ اور جتنا آخرت میں رہنا اتنا وہاں لگاؤ. قرآن سے غفلت کا سبب بیان ہو رہا ہے, فرمایا بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا, بلکہ ان کے دل غفلت میں رہتے ہیں اس کے بارے میں, یعنی قرآن کے بارے میں. ولہم اعمال من دون ذلک, اور ان کے لیے دیگر مشاغل ہیں اس کے علاوہ, یعنی ان کا دل تو کسی اور ہی کام میں لگتا ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے بڑی نعمت ہے کیا قرآن سے بڑھ کر کہ وہ اپنے اوقات اس میں لگاتے, لیکن ان کے دیگر مشاغل ہیں, وہ گھریلو ہوں یا کاروباری ہوں یا سماجی ہوں, ان میں لگے ہوئے, اور یہ قرآنی مشاغل تو ہے ہی نہیں سرے سے. تو فرمایا ہم لہا عاملون, اور ان کے کچھ دوسرے مشاغل ہیں جن میں وہ لگے رہتے ہیں. آگے کیفیت عذاب کا ذکر آ رہا ہے, حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب, یہاں تک کہ جب ہم پکڑ لیں گے ان کے آسودہ خوشحال لوگوں کو عذاب میں, اذا ہم یجارون, جب کہ وہ چیخنے چلانے لگیں گے, لا تجارو اليوم, ان سے کہا جائے گا چلاؤ نہیں آج, انکم منا لا تنصرون, یقیناً تمہیں آج ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں دی جائے گی. تمہارے چلائے تو وہ جسے امید ہو کہ آواز سن کر کوئی آ جائے گا مدد کر لے گا, تو کہا جائے گا کیا فائدہ, چلاؤ کوئی مدد کرنے والا آج نہیں, اور نہ ہی اللہ کی طرف سے تمہارے پاس مدد آ سکتی. سبب کیا ہے, انہیں عذاب کیوں دیا جا رہا ہے ان خوشحال لوگوں کو؟ فرمایا قد کانت آیاتی تتلا علیکم, اور جب بھی پڑھی جاتی تھی ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی تھیں, فکنتم علی اعقابکم تنکسون, اور جب بھی تم پر ہماری آیات پڑھی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے, تمہارا دل ہی نہیں لگتا تھا, اکتاہٹ ہوتی تھی, بوریت ہوتی تھی, اور یہ تو کہتے تھے کہ اس کیا فائدہ, چلو ثواب حاصل کر لیں گے. بھائی کتاب ہدایت ہے, اسے تو آگے رکھنا ہے, زندگی اس کے پیچھے پیچھے گزارنی. ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے تھوڑا وقت فارغ ہے تو ثواب حاصل کر لیں, حالانکہ اسے تو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ ہماری زندگیاں اس کے مطابق ہوتی. تو یہ سبب بیان ہو رہا ہے عذاب کا, اور قرآن سے اعراض کی اب 5 وجوہات بیان ہو رہی ہیں. آخر لوگوں نے اتنی اہم کتاب, اور جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی زمین پر, اس سے کیوں چھوڑ دیا؟ تو 5 وجوہات. نمبر 1, بلکہ ایک آیت ابھی موجود ہے اوپر, اس کے بعد پھر ذکر کرتے ہیں. فرمایا مستکبرین, اور جب ان کے سامنے جب تمہارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھیں تو تم جو ہے وہ اپنی ایڑیوں کے بل بھر جاتے تھے, مستکبرین اکڑتے ہوئے, بہی سامرن تہجرون, اور اس کو افسانہ اور جو ہے ایسی بکواس کہتے ہوئے. بعض لوگ تھے, یعنی کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے توجہ نہیں دے رہے, اس کی طرف آ نہیں رہا, دوسرے جب اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہو کہ تو بس ایسے ہی کہانی قصے ہیں, کوئی خاص بات نہیں ہے, یعنی قرآن کی ہمیں ایسی ضرورت نہیں ہے, اس کے بغیر بھی ہماری زندگی اچھی گزر سکتی ہے, کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں قرآن میں معاذ اللہ کہ ہماری زندگی میں ان کی کوئی اہمیت ہو ضرورت ہو. تو یہ ویسے تو نافرمان قوموں کی تصویر دکھائی جا رہی ہے, لیکن اس میں میں اور آپ اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے, اس سے زیادہ اہمیت ایک موبائل کی ہے. موبائل گھر رہ جائے آدھے رستے سے پلٹ کر آتے ہیں کہ رہ گیا, اور اس کے بغیر تو دن کیسے گزرے گا اور کیسے آگے وقت کٹے گا, لیکن قرآن سے تو کوئی تعلق ایسا بھی نہیں ہے جیسے موبائل سے. تو آگے اب جو ہے وہ بیان ہو رہی ہیں پانچ وجوہات قرآن سے اعراض کی جو یہ نافرمان قومیں کرتی ہیں اور پھر اللہ کے عذاب کب کی مستحق بن جاتی ہیں. نمبر ایک, فرمایا افلم یدبر القول, تو کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے اس قول میں, اس کلام میں؟ تو قرآن سے دل کیوں نہیں لگتا, قرآن پڑھنے کی طرف توجہ کیوں نہیں ہوتی, قرآن پڑھنے میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ غور و فکر ہی نہیں کرتے, پتہ ہی نہیں ہے پڑھ کیا رہے ہیں, بس پڑھ کر وہ بھی ہوتا ہے صفحے گن رہے ہوتے ہیں کب پورا ہوگا نصاب, اور جلد سے جلد ہو جائے. اور قرآن خانیوں میں تو جو تماشے نظر آتے ہیں, ایک صفحہ آدھا ادھر سے پڑھ رہا ہے اور دوسرا جو ہے اسے جلدی ختم کرنے کے لیے ادھر سے پڑھ رہا ہے, تو بغیر بس پڑھنا ہے, اسے نہ سمجھنا ہے نہ غور و فکر کرنا ہے, بس کسی طرح پورا ہو جائے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا ڈھیر لگائے ہوئے ہوتے ہیں, یہ قرآن ہے جو پڑھ لیے گئے, اگر آپ وہ اٹھانا چاہیں تو منع کریں گے, او بھائی یہ نہیں اٹھاؤ, یہ اٹھاؤ, یہ ابھی رہ گیا. ابھی اس میں ہوتے ہیں جلدی جلدی پڑھ کر کسی طرح پورا ہو جائے بس, پھر کیسے دل لگے گا, کیسے توجہ ہوگی؟ تو پہلی چیز ہی بیان ہو رہی ہے کہ اس میں غور و فکر کرو, دیکھو اللہ نے کہا کیا, اس میں تمہاری زندگی کے لیے کیا ہدایات. اور نمبر دو, ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین, اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ بات ان کے پاس آئی ہے اس قرآن میں جو نہیں آئی تھی ان کے آبا و اجداد کے پاس, یعنی توحید انہیں عجیب سی لگتی ہے, اور انہیں لگتا ہے یہ کیا ایک ہی خدا کا ذکر ہے اس میں, وہ کہاں گئے ہمارے سہارے, اور وہ کہاں گئے بت ہمارے اور اللہ کے ساتھ شریک جنہیں ہم نے ٹھہرایا ہوا تھا. اور نمبر تین, ام لم یعرفوا رسولہم, اور نہیں پہچانا انہوں نے اپنے رسول کو, فہم لہ منکرون, بس وہ اس کا انکار کریں. تو اگر رسول کو پہچان لیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, یہ اللہ کے رسول ہیں, تو کیسے ان تعلیمات پر دل نہیں لگتا, ان کی طرف توجہ نہیں ہوتے؟ تو ذرا غور کیجئے کہ ہم نے شاید صرف سرسری مانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اگر دل سے یقین ہوتا تو کیسے قرآن سے ہم دور ہوتے ہیں. اسی طرح چوتھی بات بیان ہو رہی ہے, ام یقولون بھی جنہ, یا وہ کہتے ہیں ان کو کہ مجنون ہے معاذ اللہ, ان پر جن سوار ہو گیا معاذ اللہ. جو مشرکین مکہ قرآن کی طرف نہیں آتے تھے تو کہتے تھے یہ تو مجنون ہے, ان کا کلام کیا سنیں, تو یہ تو اپنے حواس میں نہیں ہے معاذ اللہ. تو اس طرح جو ہے اب مزید مقتضیات ثلاثہ آپ کہہ لیں کہ قرآن کے حقوق جو ہیں وہ تین بیان ہو رہے ہیں, اور پھر پانچویں وجہ بھی آئے گی قرآن سے اعراض کی. فرمایا بل جاءہم بالحق, بلکہ وہ قرآن تو آیا ان کے پاس برحق, وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ, لیکن اکثر ان میں سے حق کو پسند نہیں کرتے. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ, اور اگر پیروی کرتا اللہ تعالیٰ ان کی خواہشوں کی, لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ, تو فساد پیدا ہو جاتا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ان دونوں کے اندر ہے. بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ, بلکہ دی ہم نے ان کو جو ہے وہ ان کی نصیحت اس قرآن کے ذریعے سے یا کتابوں کے ذریعے سے, فہم ان ذکرہم معرضون, لیکن وہ اس ذکر سے اعراض کرتے ہیں. اب پانچویں وجہ آ رہی ہے قرآن سے دوری کی, ام تسالہم خرجا, اے نبی کیا آپ ان سے خراج مانگتے ہیں, کوئی ٹیکس مانگ رہے ہیں, کوئی اخراجات کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ فخراج ربی کا خیر, بس جو اجرت آپ کے رب کی طرف سے ہے وہی کہیں بہتر ہے, وہ ہوا خیر الرازقین, اور وہ اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. گویا قرآن سے اعراض کی پانچ وجوہات, نمبر ایک قرآن پر غور و فکر نہیں کرنا, اور نمبر دو توحید کو ایک نئی دعوت سمجھنا، قرآن کے احکامات کو ایسے دیکھنا جیسے پہلے کبھی سنا ہی نہ ہو، اور یہ تو بڑی نئی چیز محسوس ہوتی ہے. اور نمبر تین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں ماننا، حالانکہ مشرکین مکہ خود الصادق الامین کہتے تھے کہ یہ سچے ہیں. اور جب نبی نے دعویٰ کیا، اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہی لوگ جو پہلے کہتے تھے الصادق الامین، وہی انکار پر اتر آئے. پھر نمبر چار، کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی مجنون کا کلام نہیں ہے جو تم بے رغبتی برت رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. پانچویں بات آ رہی ہے کہ نبی تم سے کوئی خراج یا ٹیکس یا خرچی تو نہیں مانگ رہے جو تم دور ہو رہے ہو قرآن سے. بھئی تم سے تو کوئی مطالبہ نہیں ہے، تمہاری اپنی ہدایت کے لیے. آگے فرمایا وَإِنَّكَ لَا تَدْعُوهُمْ، اور بے شک آپ تو بلاتے انہیں الٰى صراط مستقیم، بالکل سیدھے راستے کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور فرمایا وہ راستے سے جو ہے وہ منحرف ہو جاتے ہیں، وہ سیدھے راستے پہ نہیں چلتے، اس سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. قوم کی ہٹ درمی کا ذکر آ رہا ہے. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم رحم کریں ان پر، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور ہم دور کر دیں ان سے وہ کچھ جو انہیں تکلیفیں پہنچی ہیں. للجو فی طغیانہم یعمہون، تو وہ پھر جو ہے اصرار کرنے لگیں گے اپنی سرکشی میں آگے بھٹکتے ہوئے. یعنی یہ جو ان کی نافرمانیوں پر، کفر پر اللہ کی طرف سے سختیاں آتی ہیں، کبھی قحط، کبھی اور کوئی جو ہے اس طرح کی سختی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ ہم ہٹا لیں اور انہیں آسائش دے دیں، آرام دے دیں، تو یہ تو سرکشی میں اور گناہوں میں آگے سے آگے بڑھتے رہیں. آگے حکمت عذاب بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب کیوں بھیجتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے. فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم پکڑ چکے ہیں ان کو عذاب میں. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، بس نہ تو انہوں نے عاجزی کی اپنے رب کے سامنے اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے. تو عذاب کا ایک منشا کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک موقع ملتا ہے اللہ کی طرف آنے کا. بہت اچھی زندگی چل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے، سب اچھا اچھا ہے، تو انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے جو ہے گناہوں میں اور لذات دنیاوی میں. پھر دنیا ہی نظر آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کوئی تنگی بھیجتے ہیں، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، اور یہ پھر ذریعہ بنتی ہے. عذاب تو ہے، مشکل تو ہے، مصیبت تو ہے، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور پھر آدمی کو ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اپنی زندگی کی تمام نافرمانیوں سے اللہ کے سامنے توبہ کر لے، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے. تو یہ اللہ کے عذاب کی حکمت ہے کہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور پھر گڑ گڑائیں اس کے سامنے، تو وہ فائدہ مند رہتے ہیں. آگے پھر اس سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کو جو ہے وہ وعید سنائی جا رہی ہے. تو فرمایا حتی اذا فتحنا علیہم بابن، یہاں تک کہ ہم نے کھول دیا ان پر دروازہ، زا عذاب شدید، اور وہ دروازہ کس کا تھا؟ شدید عذاب والا. اذا ہم فیہ مبلسون، اور پھر وہ ہو گیا اس میں بالکل ہی مایوس. تو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، اس میں بھی اگر اللہ یاد نہ آئے، اللہ کی طرف توجہ نہ کی جائے، تو پھر اللہ کا شدید عذاب کا دروازہ کھل جاتا ہے، پھر کوئی جو ہے خیر باقی نہیں رہتی، پھر سوائے مایوسی کے عذاب میں پڑے رہنے کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. آگے پھر ترغیب شکر دلائی جا رہی ہے، اللہ نے جو اتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں ان پر شکر ادا کرو اللہ کا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ، اور اگر وہ اللہ، اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے، سمع والابصار والافئدہ، یعنی یہ کان اور یہ آنکھیں اور یہ دل، قلیلاً ما تشکرون، لیکن تھوڑا ہی ہے تو تم شکر کرتے ہو. شکر اس وقت ہوتا ہے جب ان میں سے کوئی نعمت لے لیتا ہے اللہ، ذرا بینائی چلی جائے، صبح سو کر اٹھے اور خدا نخواستہ کچھ نظر نہ آتا ہو، تو پھر پتہ چلے گا کتنی بڑی نعمت تھی جو اللہ نے دی ہوئی تھی، اور کیسے استعمال کرتے تھے گناہوں میں اور نافرمانیوں میں، اور کوئی احساس ہی نہیں تھا کہ کتنی بڑی نعمت. تو اکثر بیشتر نعمتوں کا احساس ہوتا ہے اس وقت ہے جب چھن جاتی ہیں وہ نعمت. تو اللہ تعالیٰ ناشکری سے محفوظ فرمائے. آگے آخرت سے خبردار کیا جا رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ جس نے پھیلا دیا تمہیں زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے عقلی دلیل آخرت کے لیے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی اللہ جو زندہ کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے. تم خود زندہ نہیں ہوتے، خود نہیں مرتے، زندگی بھی اللہ کا عطیہ ہے اور موت بھی اللہ ہی کی طرف سے. وَلَا اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے قبضے میں ہے رات اور دن کا عدد بدل کر آنا. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جو اللہ زندگی میں موت اور حیات دکھا رہا ہے وہ کیا آخرت میں زندہ نہیں کر سکتا؟ کہ اس کی قدرت بس اسی وقت ہے, پھر وہ قادر نہیں رہے گا. تو بالکل یہ ایک عقلی دلیل ہے. جو اللہ آج چیزوں کو زندہ کر رہا ہے پھر موت دے رہا ہے, وہ کل بھی کر سکتا ہے. اور اسی طرح جو اللہ یہ رات اور دن کا نظام ہے, یہ بھی آپ دیکھیں زندگی اور موت ہے. دن میں زندگی ہے, رات میں ایک طرح کی موت, خاموشی. جس طرح مر کر ایک دم سکون, تاریکی, خاموشی ہے, تو وہی ہے. تو یہ زندگی موت تو دن اور رات کے اندر بھی. اور کون کر رہا ہے یہ دن اور رات؟ کون لا رہا ہے؟ وہ اللہ لا رہا ہے. ہر رات کے بعد دن آ جاتا ہے, اسی طرح موت کے بعد دوبارہ زندگی آ جائے گی. آگے پھر اعتراض آ رہے ہیں منکرین آخرت کے, اور تین سرچنگ کوشچنس بھی آگے آ رہے ہیں. یعنی دلیل عقلی اعترافی بات رکھی جاتی ہے اور اندر سے جواب آتا ہے بات بالکل صحیح ہے. تو پہلے جو ہے اعتراضات منکرین آخرت کے, بل قالو مثل, بلکہ وہ کہتے ہیں ویسے ہی, ما قال الاولون, جیسے پہلے ہلاک ہونے والے لوگ کہا کرتے تھے. قالو عائزہ متنا و کنہ ترابوں و عظامہ, اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں, انا لاما وہ اصول, تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل, بے شک وعدہ کیا گیا ہمیں اور ہمارے باپ داداؤں سے کیا یہی اس سے پہلے, ان هذا الا اساطیر الاولین, اور وہ کہتے ہیں یہ اٹھایا جانا تو نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں, ہم نے تو نہیں دیکھا. سالہ سال ہو گئے ہمارے آبا اجداد کو مرے ہوئے, ان میں سے کوئی بھی زندہ ہو کر نہیں آیا. کیسے ممکن ہے کہ قیامت کے دن کوئی مرا ہوا زندہ ہو کر آئے؟ تو وہ اس طرح جھٹلانے لگے. اب جواب ان کے ان اعتراضات کا دیا جا رہا ہے, لیکن دلیل عقلی اعترافی ہے. تو پہلا سرچنگ کوشچن آ رہا ہے, تین سرچنگ کوشچن ساتھ ساتھ ہیں. کل, اے نبی ان سے پوچھئے, لمن الارض ومن فیہا, کس کی ہے یہ زمین, کون ہے مالک زمین کا اور جو کچھ اس کے اندر ہے؟ ان کنتم تعلمون, اگر تم علم رکھتے ہو, سیقولون للہ, وہ یقیناً کہیں گے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. قل, اے نبی پھر آپ کہیے, افلا تذکرون, تو پھر کیا غور و فکر نہیں کرتے؟ جس اللہ کی یہ زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب کچھ ہے, اسی اللہ کے تو تم بھی ہو. جو اللہ اس زمین کو موت کے بعد دوبارہ آباد کر سکتا ہے, وہ اللہ تمہیں بھی موت کے بعد نہیں اٹھا سکتا کیا؟ اسی طرح دوسری دلیل دی جا رہی ہے, قل من رب السماوات السبع, اے نبی ان سے پوچھئے کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب, و رب العرش العظیم, اور کون عرش عظیم کا رب ہے؟ سیقولون للہ, وہ ان قریب کہیں گے کہ اللہ ہی ہے. قل افلا تتقون, تو اے نبی ان سے کہیے کیا پھر تم اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے نہیں, اس کی ناراضگی سے بچتے نہیں؟ پھر تیسری دلیل دی جا رہی ہے, قل من بیدہ ملکوت کل شیء, اے نبی ان سے پوچھئے کس کے ہاتھ میں ہے حکومت ہر چیز کی؟ وہو یجیرو ولا یجارو علیہ, اور وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دی جا سکتی. تو اللہ جسے چاہے پناہ دیتا ہے, اور اللہ سے بچا کر اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو, سیقولون للہ, وہ ان قریب کہیں گے کہ یہ تو اللہ ہی ہے. تو فرمایا, قل فانا تسحرون, پھر کہاں سے تم پر جادو کیا جا رہا ہے؟ جب مانتے ہو اللہ کو خالق, مالک, حاکم, تو پھر اس کی مانتے کیوں نہیں؟ اس کی مرضی کے مطابق چلتے کیوں نہیں؟ پھر اس کی خلاف ورزیاں کیوں کرتے ہو؟ اس کے عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں؟ تو آگے دلیل نفی شرک بیان ہو رہی ہے اور سرزنش ہے ساتھ نافرمانوں کے لیے. بل آتیناہم بالحق, بلکہ ہم تو لائے ان پر جو ہے یہ حق, یعنی یہ قرآن, یہ شریعت, یہ دین. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور یقیناً وہی جھوٹے ہیں. مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ, اور نہیں بنایا اللہ نے کسی کو بیٹا. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ, اور نہیں ہے اس اللہ کے ساتھ دیگر کوئی اور معبود. فرمایا, اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ آلِهِم بِمَا خَلَق, اور اگر ایسے ہوتے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے تو ہر ایک لے جاتا معبود جو کچھ اس نے پیدا کیا تھا. بھائی کوئی خدا کچھ پیدا کرتا مخلوق, کوئی خدا کچھ مخلوق پیدا کرتا. وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, اور غالب آتا ایک خدا پر دوسرا خدا. تو اگر بہت سارے خدا ہوتے ہیں, ان کا آپس میں کمپٹیشن ہوتا, ان کی علیحدہ علیحدہ مخلوق ہوتی, پھر وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے. جیسے انسان جو ہے وہ ایک دکان ایک نے کھولی ہے, دوسری دوسرے نے کھولی ہے, دونوں کمپیٹ کرتے ہیں. ایک چاہتا ہے میری دکان اس سے بھی بڑی ہو جائے، دوسرا چاہتا ہے نہیں اس کی اس سے زیادہ پہلے میری دکان بڑی ہو جائے، تو یہ تو کمپٹیشن ہر ایک میں۔ تو فرمایا کیسے ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ خدا ہو؟ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان ساری باتوں سے جو وہ بیان کر رہے ہیں، جو وہ من گھڑت عقائد بیان کر رہے ہیں۔ کمال علم باری تعالیٰ کا بیان ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ جاننے والا ہے غیب کا بھی اور حاضر کا بھی۔ فتعالی عما یشرکون، اور وہ بہت ہی بلند و بدتر ہے اس شرک سے جو وہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بس یہ ایک رکوع اور ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر تراویح ادا کریں گے چار رکعت، اور یہاں پر یہ سورت بھی الحمدللہ ختم ہو جائے گی اس ایک رکوع کے ساتھ۔ آگے تلقین دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن کا ایک بہت بڑا ہتھیار اللہ سے تعلق، اللہ سے قرب، اللہ سے دعا ہے۔ قُل ربی اما ترینی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب اگر آپ دکھا دیں مجھے وہ عذاب، ما یو عدون، جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے شامل نہ کیجئے گا ان ظالم لوگوں میں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ، اور یقیناً اگر ہم آپ کو وہ دکھا دیں جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، لَقَادِرُونَ، تو ہم اس وعدے کو پورا کرنے پر قادر ہیں۔ آگے طریقہ تبلیغ سکھایا جا رہا ہے، فرمایا اطفاء بالتی ہی احسن السیئہ، اور آپ ہٹائیے ایسے طریقے سے جو بہتر ہو برائی کو۔ برائی کا جواب اچھائی سے دینا چاہیے، خصوصاً جب دعوت و تبلیغ کا مرحلہ ہو۔ لوگ تو کڑوی کسیلی باتیں کہیں گے، وہ تو آپ کو برا بھلا کہیں گے، لیکن آپ نے کیا کرنا، ان کی برائیوں کا اچھائی سے جواب دینا ہے۔ نحن عالم و بما یصفون، اور ہم ہی خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ گھڑ رہے ہیں، جو کچھ وہ من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ، اور اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں، من ہمزات الشیطان، یعنی شیطانوں کے وسوسوں سے۔ اور چوتھی دعا آپ کی آ رہی ہے، آپ دیکھیں قل سے آیت نمبر 93 میں پہلی دعا تھی، اسی طرح آیت نمبر 94 میں دوسری دعا تھی، آیت نمبر 95 میں تیسری دعا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چوتھی دعا آیت نمبر 98 میں آ رہی ہے۔ میں وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں اس سے بھی کہ یہ شیاطین میرے قریب ہی آئیں۔ قیامت صغرا کا ذکر آ رہا ہے، اس کے بعد پھر قیامت کبرا کی ہولناکیاں آ رہی ہیں اس رکوع کے آخر میں۔ تو فرمایا حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان میں سے ایک پر موت، قال رب ارجعون، تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے واپس دنیا میں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں کروں وہ نیک اعمال جو میں پہلے ترک کر دیے تھے۔ جواب دیا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلہا۔ اور فرمایا کہ یہ تو ایک بات ہے جو اپنے منہوں سے نکال لیں، اگر انہیں دوبارہ بھی لوٹا دیا گیا تو وہی نافرمانیاں کرتے رہیں گے جو پہلے کرتے رہے۔ فرمایا وَمِن وَرَائِهِم برزخ، اور ان کے پرے تو اب ہے پردہ برزخ کا۔ ہم جانتے ہیں عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان عالم برزخ ہے، جسے قبر بھی کہا جاتا ہے، تو ان کا پہلے برزخی انجام ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا وَمِن وَرَائِهِم برزخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے لیے تو اب برزخ ہے اس دن تک کے لیے جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ آگے قیامت کبرا کا ذکر آ رہا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر جب پھونکا جائے گا سور میں، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو نہیں قائم رہیں گے رشتے ان کے درمیان اس روز، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے، سوال جواب کر رہے ہوں گے۔ پھر آگے انجام جو ہے آپ کہیں مومنین بیان ہو رہا ہے، فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اور پھر بھاری ہوں گے جن کے پلڑے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس وہی لوگ ہوں گے فلاح میں، کامیابی میں۔ تو جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور ہلکے ہوں گے جن کے نیکیوں کے پلڑے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، بس وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اب وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ اس برے عذاب سے ہمیں بچائے۔ عذاب کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، تلفح وجوہہم النار، اور جلسا دے گی ان کے چہروں کو آگ، وہم فیہا کالہون، اور وہ اس میں بد شکر کالے ہو کر پڑے ہوئے ہوں گے، جیسے جل کر کوئلہ ہو جاتا ہے، نہایت جو ہے بد شکل ہوئے ہوئے پڑے ہوں گے۔ انسان کو اپنا چہرہ بہت پیارا ہوتا ہے، لیکن وہاں کہا جا رہا ہے کہ جہنم کے عذاب سے اپنے چہرے کو نہیں بچا سکو گے. آگے ان کے اقرار جرم کا بیان ہو رہا ہے, اور اس سے پہلے سبب عذاب بھی بیان ہو رہا ہے ان پر کیوں عذاب دیا گیا. الم تکن آیاتی تتلا علیکم, ان سے پوچھا جائے گا کیا نہیں آئی تھی تمہارے پاس میری آیتیں جو پڑھ کر سنائی جاتی تھی تم پر. فکن تم بہا تکذبون, اور تم انہیں جھٹلاتے رہتے تھے. ایک زبانی جھٹلانا ہوتا ہے, خدا نخواستہ کوئی کہہ کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں, ایک عملاً جھٹلانا ہوتا ہے کہ زبان سے تو مانے اللہ کی کتاب ہے لیکن عمل نہ کرے اس کے مطابق, یہ تکذیب عملی ہے. تو آگے پھر اقرار جرم کا بیان ہے ایسے ظالموں کا. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا, تو وہ کہیں گے ہمارے رب غالب ہو گئی تھی ہم پر ہماری بدبختی. وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِّينَ, اور ہم تو تھے ہی گمراہ لوگ. آگے التجائے اخراج کریں گے کہ اللہ یہاں سے نکال دے ہمیں, بہت شدید آگ ہے اور بہت بڑے بڑے عذاب ہیں. ربنا اخرجنا منہا, کہیں گے اے مائے رب ہمیں نکال دے اس جہنم سے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ, پھر اگر ہم دوبارہ برائی کریں تو پھر ہم ہوں گے ظالم. اس پر اللہ تعالیٰ رد کر دیں گے ان کی اس التجا کو. قال اخسؤوا فیہا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب دور ہو جاؤ تم, اسی میں رہو گے. ولا تکلمون, اور اب مجھ سے بات ہی نہ کرو. انہ کان فریق من عبادی, اور یہ بات ہے یعنی جو ایک گروہ میرے بندوں میں سے تھا. یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا, نیک بندوں کی بھی دعائیں آ رہی ہیں کہ ایک گروہ تم تو نافرمان ہو, تم ہو ہی اس قابل, لیکن ایک گروہ میرے نیک بندوں میں سے ایسا تھا. یقولون, جو یوں دعائیں کرتے تھے, ربنا آمنا فاغفر لنا, اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے بس بخش دیجئے ہمیں. ورحمنا وانت خیر الراحمین, اور رحم فرما ہم پر, اور آپ تو ہیں ہی سب سے بہترین رحم کرنے والے. آگے ظالموں پر عذاب کیوں دیا گیا اس کے مزید اسباب آ رہے ہیں. فاتخذتم ہم سخریہ, پھر تم نے بنا لیا تھا ان نیک لوگوں کو مذاق کا ذریعہ, ان کی ہنسی اڑایا کرتے تھے, ان کا تمسخر اور مذاق کیا کرتے تھے. حتی انساؤکم ذکری, یہاں تک کہ تمہارے اس مشغلے نے بھلا دیا تم سے میرا ذکر. ہونا تو یہ چاہیے تھا دنیا میں مجھے یاد رکھتے, تم تو نیک لوگوں کا مذاق اڑانے ہی میں اتنے منہمک ہو گئے کہ اللہ ہی کو بھلا دیا. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ, اور تم ان سے جو ہے ہنسی کیا کرتے تھے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا, اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے کہیں گے کہ یقیناً تمہیں بدلہ دیا گیا آج بدلے تمہارے صبر کے. انہم ہم الفائزون, اور وہی لوگ پھر آج بامراد ہوں گے. اصل میں دنیا میں مومن کی پوری زندگی کو ایک لفظ میں کہا جائے تو وہ صبر ہے. حادثات مسائل پر صبر, اللہ کی اطاعت پر صبر, گناہوں سے رکنے پر صبر, اور پھر اللہ کی نافرمانی میں دنیا جاتی ہے تو جائے اس پر صبر کہ آدمی تہیا کر لے کہ میں نے حرام مزے نہیں کرنے, میں نے حرام نہیں کمانا, دنیا کم ہوتی ہو جائے لیکن اللہ ناراض نہ ہو, تو اس میں بھی صبر چاہیے. تو فرمایا کہ یہ سب کچھ جو آج دنیا میں مل رہا ہے یہ تمہارے صبر کی وجہ سے ہے, اور ایسے ہی لوگ بامراد ہونے والے ہیں. آگے بے ثباتی ہے دنیا کا ذکر ہے, اور چند آیات میں پھر یہ صورت ختم ہو رہی ہے. فرمایا قال کم لبستم فی الارض, اب پوچھے گا وہاں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کتنے دن رہے ہو تم زمین میں. عدد سنین, ذرا سالوں کی گنتی تو کرو. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, تو وہ لوگ جو سو سو سال, نو نو سو سال, ہزار ہزار سال زندگی گزار کر گئے ہوں گے, وہ کہیں گے کہ ہم ٹھہرے ہیں وہاں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. فاسأل العادین, اور ذرا پوچھ لیجئے زیادہ گننے والوں کو جنہوں نے ذرا زیادہ اچھی طرح اندازہ لگایا. قال, تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اِلَّا بِسْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا, مگر تم ٹھہرے ہو بہت تھوڑی ہی مدت. لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, کاش کہ تم اس بات کو جانتے, دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے, بہت جلدی وقت گزر جائے گا, اور آخرت کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے, بہت لمبی طویل زندگی. کاش یہ بات سمجھ آ جائے تو آدمی ہمیشہ اصل زندگی کے لیے محنت کرتا ہے. ہمارے نوجوانوں کو کھیلنے کا بڑا شوق ہے لیکن امتحان کے دنوں میں کھیل چھوڑ کر پڑھائی کرتے ہیں, انہیں پتہ ہی آج کا دن مختصر ہے, آگے زندگی بڑی پڑی ہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اگر یہی ہمیں پتہ ہو کہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, کاش اس کے لیے ہم کوشش کریں. آگے بیان ہو رہا ہے زندگی ایک امتحان ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، کیا تم نے خیال کر لیا ہم نے تمہیں ویسے ایسے ہی بیکار پیدا کیا، جو مرضی کرتے رہو، کھاؤ پیو، موج مستی، گناہ پر گناہ، بس یہی اسی لیے پیدا کیا. تو فرمایا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے خیال کر لیا تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ بھائی لوٹ کر جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے، یہاں حلال کا حساب ہے اور حرام پر سزا ہے، تو یہ معاملہ آسان نہیں ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو لرز اٹھتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ لا الہ کہہ دینا یہ کوئی آسان نہیں ہے، بڑی مشکلات ہیں جن سے گزرنا. فتعال اللہ الملک الحق، عظمت باری تعالیٰ، پس نہایت ہی بلند و برتر ہے وہ اللہ جو مالک حقیقی ہے، بادشاہ حقیقی ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے. رب العرش الکریم، وہی مالک ہے عرش عظیم کا. مشرکین کے لیے وعید اور پھر تلقین دعا پر جو ہے یہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو کوئی پکارتا ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، لا برہان لہ بہ، تو نہیں ہے اس کے پاس کوئی دلیل اپنے شرک کی. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو بے شک اس کا حساب لینا اس کے رب کے ذمے. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور بے شک فلاں نہیں پاتے ایسے کافر لوگ. آخری آیت میں تلقین دعا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اور اے نبی یوں کہیے کہ اللہ بخش دیجئے اور رحم فرمائیے. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ تو بہترین رحم فرمانے والے ہیں، یا سب رحم فرمانے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. انشاءاللہ وقفے کے بعد جو ہے وہ سورہ نور کا ہم مطالعہ کریں گے، اور اس یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سنن نسائی میں کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی خواتین کو سورہ نور سکھاؤ، یہ بھی آپ کے ارشادات میں سے ایک ہے. تو احکامات کے اعتبار سے، ستر و حجاب کے اعتبار سے بہت اہم صورت ہے، اور گھر کے اندر کے پردے کے احکامات کا ذکر آ رہا ہے.